الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة. وقال: إن هذا لحلو خضر فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، أو كما قال أخرجه الشيخان. دنیا کی زندگی عجیب ہے. ابھی کہتے ہیں ابھی آئے ابھی جائیں گے، اور آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان گوئی. آدمی سمجھتا ہے کہ بہت کام باقی ہے اور بہت ہی شاید اور زندگی رہے گی، دوسری طرف سے اس کو آثار ہو جاتے ہیں کہ بس مرا در منزل جانان چه امن و عیش جو ہر دم، جرس فریاد بیدارت کہ بربندی محملا. دنیا کی زندگی تو واقعتاً چند روزہ ہے. قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیں کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہترین ہے. آخرت کی بڑی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ خالدین فیہا، وہاں خلود ہے، ہمیشگی ہے، ایک بہت عالی شان محل ہے اور بہت ہی عزت کا عہدہ ہے اور بڑا چہل پہل ہے. لیکن ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ صدارت، یہ وزارت چند دنوں بعد نہیں رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جیل میں ہو، عدالت کے کٹہرے میں ہو. تو اس فانی زندگی سے دل باندھنے کا تو کوئی خاص مطلب بھی نہیں. مگر غلطی ہے، کمزور فہم ہے، اور وہ اتنی چیزوں کے ساتھ منسلک ہو جاتی. یہ پرندہ جب گھونسلہ ڈالتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے محفوظ جگہ ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہاں سانپ بھی چڑھ سکتا ہے، یہاں مارنے کے لیے بڑا پرندہ بھی آ سکتا ہے، خود یہ شاخ ٹوٹ سکتی ہے، یہ درخت گر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جسے عواقب کہتے ہیں وہ چھوٹے سے ذہن میں نہیں بیٹھتی. اسی طرح دنیا کے اندر دنیا کے جو ظاہری مزے ہیں، خوشیاں ہیں، آرام ہے، راحت ہے، اس سے بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، غرور فعول کا وزن ہے، صفت مشبہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو یہ دنیا جو سب سے بڑا دھوکہ باز ہے یہ کئی دھوکہ نہ دے. اور حدیث میں ہے کہ الغرور ہوا الشیطان، شیطان بھی دھوکہ باز ہے بہت، آدمی کو قسم قسم کی غلطیاں کراتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے اور انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمائے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اور اللہ کی نعمت اور خوشیوں کے حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور یہ دنیا اور دنیا کی حیات ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اگر غلطی ہو گئی تو سزا مل جاتی ہے. اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین متفق ہے کہ آدم علیہ السلام پہلا انسان بھی ہے اور پہلا پیغمبر بھی ہے، لیکن بمقتضائے بشریت جنت میں ان کو ایک درخت کے قریب جانے اور اس میں سے کچھ کھانے سے منع کیا. لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. لیکن حضرت آدم اور بی بی حوا اس سے باز نہ آئے. اور فلما ذاق الشجره، ذاقا ما طعما بل ذاقا، صرف چکا. اور بدت لہما سواتہما، کپڑے جنت کے کھلنے لگے. وتوفقا یخسفان علیہما من ورق الجنہ. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ کھانا اور کپڑا پہننا یہ ایک ہی عمل ہے. کھانا بہت احتیاط سے کھایا جائے اور سنت طریقے سے کھایا جائے، اور بہت زیادہ حرام و حلال کا فرق کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں لباس عزت محفوظ رہے گا. اور جہاں کھانے میں بے احتیاطی ہو گئی، حرام اور حلال کو ملا دیا گیا اور فرق مٹا دیا گیا، تو اس بدنصیبی کا اثر لباس پر ہوگا. اس لیے مسلمان ہوتے ہیں اور ننگے سر ہوتے ہیں، مسلمان ہیں اور آپ آستینوں کے کپڑوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں اور اس کو کلب اور مسجد کے ماحول کا فرق سمجھ نہیں آتا. اپنی کپڑوں کے اندر ہی اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے اور گھر والوں سے بھی ملتے ہیں، وہ احساس کہاں چلا گیا، وہ شعور کہاں مر گیا کہ آدمی اپنی عزت اور اس احترام کا بہت خیال رکھتے تھے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے نبی اور رسول کو کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرو، حلال صاف ستھرا کھاؤ اور نیک عمل کرو. نیک عمل کو بعد میں ذکر کیا اور رزق حلال کو پہلے ذکر کیا. پیٹ میں جب گن ڈلا ہوا اور پیٹ میں جب ناجائز پڑا ہوا، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، حرام اور غلط چیزیں جو پیٹ میں ڈالتے اصل میں دوزخ کی آگ ہے جس سے یہ اپنے پیٹ کو کھائے، لیکن نادان سمجھ نہیں رہا. رزق تو اتنا سا ہوتا ہے، ایک چلو برابر ایک چھوٹی سی روٹی، ایک ذرا سا چپاتی، معمولی سا شوربہ، بس یہ رزق ہے. اور گوبر بھینس کا اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ کھاد ہے، گند ہے، غلاظت ہے، وہ کھانے کا استعمال کرنے کا نہیں ہے. لوگ کثرت میں دھوکہ کھا گئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بے حساب مال ہو، بڑی جائیدادیں ہو، زمینیں ہو، اور ملکوں میں ہمارے سرائے محل ہو، ان تمام چیزوں نے دھوکہ دے دیے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ دھوکہ باز ہے، آپ کو دھوکے میں ڈال لے گا. قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ نبی اور رسول کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے ان کو شیطان کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں کسی وقت بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. لیکن جیسے ہی خدائی ملائک نبی اور نبی کے ماننے والوں کے مدد کے لیے اتر آتے ہیں تو یہ فوراً بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اس لیے میں اس کے بعد تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. یہی حال دنیا کے مرتبے کا ہے، دنیا کی عزت کا ہے، دنیا کے اندر شہرت کا ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے انسان دیکھ لیتا ہے کہ وہ جواب دے دیے اور اس سے تنگ آ جاتا ہے کہ نہ یہ شہرت ہوتی اور نہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ دنیا کی عزت ہوتی، کیونکہ اس کے بعد جو پٹائی ہونے والی ہے، جو سخت سزا ہونے والی ہے، وہ بہت کڑک ہے. ذالک عذاب الادنی، اللہ فرماتے ہیں یہ تو قریبی ہے، دنیا کی سزا ہے. ولا عذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ بہت بڑھیا ہے، کاش کہ ان کو عقل آ جاتی. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 15-20 سال 30 سال تک تڑ لڑک پن ہے، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں. اس کے بعد کہیں جا کے پیروں پہ کھڑے ہوتے تو اتنے وساوس اور اتنے ہموم و غموم ہوتے، بس ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے، 50 سال پورے ہو گئے اور بس بس آگے بڑھ رہا ہے، اور جیسے بڑھ رہا ہے ایسے کڑ رہا ہے. حدیث شریف میں انسان سمجھتا ہے کہ ہذا عملی، یہ میری امیدیں ہیں، یہ میرے تمنائیں ہیں، میرے آرزو ہے، اور ایک لکیر ہے، اس کے دونوں طرف آپ نے لکیریں ماری کہ یہ انسان اور یہ اس کا خواہشات. اور فرمایا اچانک جو ہے نا موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بڑی لکیر درمیان سے کٹ جاتی، ہر چیز ختم. بادشاہت کیوں نہ ہو، بہت بڑی دنیا کے غنا اور ثروت کیوں نہ ہو، لیکن جب اس قسم کے احوال پیدا ہو جاتے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی دنیا اور دنیا کی چیزیں بہت بے وفا تھی. دنیا اور دنیا کی چیزیں وفادار بن سکتی ہے، لیکن وفائے عمل سیکھنا پڑے گا. جو وقت نماز میں لگا، جو وقت درس میں لگا، جو وقت علم کے حصول میں لگا، علماء کہتے ہیں یہ صدقہ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا، اور جو خدا کے پاس ہے وہ سب رہے گا. تو کسی چیز کو خدائی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد فوت ہوئے تھے اور وہ تھے اور ان کے بھائی احمد تھے، امام بخاری کا نام محمد ہے، تو ان کی والدہ نے ان کے والد کی جائیداد بانٹ دی، جو طریقہ تھا توریث کا، اولاد کے ہوتے ہوئے بے بٹا اولاد نہ ہوتے، 1/4 ہے، اور 2 بیٹے تھے تو باقی جائیداد جتنی ہے وہ سب ان میں آدھی آدھی ہے. جو فرائض کا قاعدہ ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی جائیداد اور اپنی چیزیں لے لی اس کو 3 حصے کر دیے. ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے سفر کے لیے رکھا، اور ایک حصہ والدہ کو واپس کیا کہ یہ آپ میری طرف سے رکھیں، اور ایک حصہ جو تھا وہ خیرات کر لیا، وہ بہت زیادہ تھا. والدہ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا دیکھو بات سنو، میں علم اور حدیث حاصل کرنے نکل رہا ہوں، اور پیچھے یہ خیال ہو کہ میرا گھر ہے اور میری حویلی ہے اور میرے باغات ہیں، اور تو کون سا علم حاصل ہو؟ طالب خاور بلاشی اور پکیتا پروتی یادویش ان کی خالونا، ایسا کہاں عالم آسانی سے بنتا ہے؟ عالم تو وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی ایک ہی نظر میں گزارتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر صاحب نے کہیں غلطی کر کے علم حاصل کر لیا. ڈاکٹر ڈاکٹر بھی ٹھیک رہتا ہے تو اس کی داڑھی بھی کنٹرول میں ہوتی ہے, پھر اس کی داڑھی بہت نیچے تک چلی جاتی ہے, اندیشہ ہے کہ ضروریات اس میں اٹک نہ جائے, کیونکہ کوئی حد تو ہے ہی نہیں اس کے بدخلقی کی. اور پھر قسم قسم کی باتیں شروع کر دیتے. ایک آدمی نے ان کو کہا آپ کس خیال میں ہیں, آپ عالم ہو گئے؟ کہا الحمدللہ. کہا اس الحمدللہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا, عالم وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی کے طلب میں ہوتا ہے. تم نے تو زندگی کا سارا حصہ ڈاکٹری پڑھنے میں سیکھا ہے, اب بچا کچا ریٹائرمنٹ کا وقت خراب تو رہا گندا, اس کو آپ نے علم میں لگایا. اور علم کیا ہے؟ علماء کے ہوئی ڈالنا. تو اس کو کہا کہ آپ جاہل بہت اچھے تھے, کم از کم عالموں سے عقیدت رکھتے تھے, پیار کرتے تھے. اب تو آپ ان کو دیکھتے ہی جیسے وہ دو بلے آپس میں مقابلے میں ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے کو دیکھتے ہی سر اٹھا لیتے پکڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے تیار رہتے ہر وقت. اس لیے جاہل آدمی کے لیے کسی نے صحیح کہا ہے علم سخت مضر ہے, وہ دشمن بن جاتا ہے, مسلح دشمن بنتا ہے. مجھ سے ایک دفعہ اس کی بات چیت ہو گئی ایک کتاب کا, مجھے کہا کہ ہماری کتابیں ایسی ہونی چاہیے. میں نے کہا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا دیکھو اس میں تمام دلائل ہے. میں نے کہا یہ فتویٰ نہیں ہے, فتح کے اندر دلائل فقہ کی ہوتی ہے, یہ ابن تیمیہ کے رسائل و جرائد ہے جس کو احتراماً امام کعبہ نے فتاوی ابن تیمیہ کہا ہے, ان میں ایک فتویٰ بھی ابن تیمیہ کا نہیں. آپ کو عقل کہاں ہے؟ صرف لوگوں کو یہ ترغیب دینا کہ عالم بنو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. جیسے لوگوں نے کہا ہے کسی کو یہ کہہ دے کہ کلمہ پڑھ لو, اس سے کیا ہوگا؟ پڑھ لے گا, تھوڑی دیر بعد کہے گا کہ نہ پڑھا ہوا صحیح. آپ اسے کلمہ, کلمے کے مواقع, کلمے کے مقادیر, کلمے کے معایر, کلمے کا وزن, کلمے کا تقاضا, کلمے کا ماحول, یہ سب سمجھا دے. اس کے بعد وہ سوچے گا. وہ ایک پنڈت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کے پاس آتا تھا جن کی تفسیر مذہبی ہے, اور مرزا مظہر جان جانان کے جلیل القدر خلیفہ تھے, جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بیہقی وقت کہتے تھے کہ ہندوستان کا علامہ بیہقی یہ قاضی ثناء اللہ صاحب ہے. ان کے پاس ایک پنڈت روز آتا تھا, ملا جی مجھے کلمہ پڑھان دے. وہ کہتے ٹھہر ذرا, ہوئے پھر ان کو سمجھاتے, پھر سمجھاتے, پھر سمجھاتے. ایک دن اس نے کہا کہ میں تو بہت پہلے مسلمان ہو جاتا, میں نے ہر طرح سے دیکھا ہے کہ اسلام خوبیوں کا مجموعہ ہے, اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں کوئی خوبی نہیں ہے, تباہی ہے, ہلاکت ہے. تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ پھر پنڈت جی اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کبھی حضرت نے, اس نے کہا کہ آپ بھی تو دیر کرا رہے. کہ میں اس لیے دیر کرا رہا ہوں کہ پختہ کرا رہا ہوں, آپ کو پختہ ہو جاؤ, صبح ایمان لائے شام کو واپس ہو جائے. یہ کوئی کلمہ ہے؟ آج کل جگہ جگہ وہ عیسائی پھرتے رہتے گلیوں میں کہ یہ ہمارے 300 گھرانے ہیں, سب مسلمان ہوئے اور روٹی نہیں ہے. اس زمانے میں میں نے مفتی نظام الدین کو فون کیا, انہوں نے کہا یہ اس دن ہمارے ہاں آئے, کلمہ پڑھا ہے, میں نے ایک آدمی سے ان کو 1,100,000 روپے دلوائے, لیکن ان کی عادت ہو گئی یہ التجار حب الفجار, یہ کلمہ گلی کوچوں کے اندر بیچ رہے ہیں. اسلام کو تمسخر بنانا اور کھلونا بنانا یہ عقل مند کا کام نہیں ہے, اسلام کے حامی کا کام, یہ تو دشمنوں کا کام. تو پنڈت نے کہا کہ ملا جی میں تو کلمہ پڑھ ہی لیتا, لیکن کلمے کے بعد آپ لوگ ایک خطرناک کام کرتے. قاضی صاحب نے کہا وہ کون سا؟ کہا وہ خاص جگہ جو ہے اسے سر کاٹتے, ختنہ کراتے. یہ بہت ناقابل برداشت ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ ختنہ سنت ہے اور مرد کا پردہ کرانا یہ فرض ہے، اس لیے حنفیہ کے نزدیک بالغ کا ختنہ مکروہ ہے، ناجائز. او پنڈت جی جو خوش ہوا اور بار بار کہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کے گھر جاؤں، ان کو بھی کلمہ پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ. جب وہ گھر گیا اور اپنے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا یہ ان کی چال ہے، ان سے پوچھو کہ کوئی دنیا میں آدمی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو بغیر خطے کے رہا ہو. تو قاضی صاحب نے کہا کہ وہ دوسرا باب شروع ہو گیا، اور وہ مقامات اور شرائف کا باب ہے کہ ایک آدمی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہندوانی رسوم چھوڑتا ہے، وہ ٹھیکا نہیں لگاتا ہے، وہ اور جو ہندوؤں کے گندے کام ہیں ان سب سے پیچھے ہٹتا ہے. تو اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا جسم کا ایک حصہ، فقہا نے لکھا ہے کہ یا خود سیکھ لے ہمت کرے، یا بیوی کو سکھائے، یا کنیز خریدے اس کو سکھائے، کیونکہ اسلام میں پردہ بہت زیادہ ضروری ہے. پردے کے باب میں یہ بات بھی ہے کہ جو ہمارے بھائی لوگ یہ چھڈیاں پہنتے ہیں اور نیکر پہنتے ہیں، چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اس میں ان کے گھٹنے اور ران نظر آتے، یہ حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے. حدیث میں ایک شخص آیا اور اس کا یہ ران کھلا تھا، آپ نے کہا غط فخذہ کا، اس کے ساتھ ہی آپ نے چہرہ یوں موڑا، ران ڈکو، انہو آورا. اس لیے اسلام کی خوبی میں یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کی شرافت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اسلام کے مکارم اور محاسن جان لیتا ہے، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہ کہتا ہے ایک نہ ایک دن چلو یہ بھی گزار لیں گے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کبار علماء کلمہ پڑھائے، چھوٹے لوگ نہ پڑھوائے، وہ بات سمجھتے ہی نہیں. اور یا ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا، بڑا غیرتی لڑکا تھا، کالج میں اس نے ایک مرزائی لڑکی کو تیار کیا تھا، مجھے کہا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا میرا. میں نے کہا پہلے کلمہ پڑھا لوں. میں نے جب اس کو کہا کہ آپ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پرلے درجے کا جھوٹا اور کذاب تھا، اور اس نے نبوت کے تمام دعوی جو کیے ہیں انگریز خوش کرنے کے لیے کیے، اس کے پاس خدا کی کوئی وحی نہیں تھی، وحی محمد عربی پر ختم ہو چکی. تو وہ لڑکی رو پڑی اور اس نے کہا حضرت کے بارے میں ایسا نہ کہے. میں نے کہا حضرت تو کافر تھا اور جہنمی تھا. میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا بے وقوف، میں دلا حضرت دا مسلمہ رکھڑی تھا، چھوڑ دے آپ مجھے، اس کو سیدھا کرتا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ کمال اس طرح ہوگا کہ گالیوں کی ضرورت کیا ہے. اصل میں یہ گالیاں نہیں ہیں، اس کو تبریہ کہتے ہیں، سابقہ مذہب سے بیزار کرنا پڑے گا. اگر سابقہ مذہب بھی موجود ہو اور اسلام بھی ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. عبداللہ بن سلام اور ان کے چھ ساتھی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے صرف کہا تھا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، شریعت یعقوب علیہ السلام میں منع تھی، اور ہم اونٹنی کا دودھ نہیں پیئیں گے، حضرت یعقوب نے ناپسند کیا ہے. باقی اسلام میں نہ اونٹ کا گوشت کھانا ضروری ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پینا ضروری ہے. یا ضروری نہیں ہے اور وہاں بچنا ضروری ہے تو نہیں کا استعمال کریں گے. اس پر قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو صحیح طرح مسلمان ہو جاؤ، یہ ٹیڑا ایمان ہے، تمہیں اس کا استعمال ضروری ہے تاکہ سابقہ مذہب ترک ہو جائے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا صریح دشمن ہے. تو دونوں مسئلے، ایک تو یہ کہ آدمی حلال کھانے کی بہت کوشش کرے، خامخا شک پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک بناوٹی سا ولی میرے گھر آیا. ولی کیا تھا؟ دنیا کا پجاری تھا. کھانا لگایا گیا, اس کو دیکھتا رہا, کہتا ہے کھانا حلال ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے. میں نے کہا من ادعا علم الغیب کفر ولم ومن شک فی کفرہ کفر, جو غیب کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. میں نے کہا ولایت تو چھوڑو, تیرے ایمان ڈاؤنڈت ہے. میں نے اس سے کھانا اٹھایا, میں نے کہا گھر جا کے کھا لو. ایسے ولی بہت آئے اور یہاں روزانہ سیل رواں ہوتا ہے. یہ وہ ریاکار لوگ. علماء نے لکھا ہے جہاں آپ کو پتا ہو کہ شک شبے کی چیز ہے تو آپ احتیاطاً کوئی ہدیے پیش کریں, کوئی گفٹ بچوں کے بہانے دے, ویسے پل لے جائے اور یہ سمجھ لے کہ اس کے بدلے میں کھا رہا ہوں تو جائز ہے, لیکن کہے نہیں جب تک دلیل شرعی نہ ہو. دلیل شرعی سے حلال و حرام ہوتا ہے. پیغمبر کہتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین, حلال بھی صاف ستھرا سب کو معلوم ہے, حرام بھی سب کو معلوم ہے. اور بینہما امور مشتبہات, درمیان میں کچھ ملتی جلتی چیزیں ہیں. جس نے اپنا ایمان و عزت بچایا اور اس کو بھی چھوڑا, اس کا ایمان محفوظ ہوگا. اس کے دسوں ہزار ہوتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے بانی اور مبانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی, جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت کی زندگی ایسی تھی جیسے قرآن کا صفحہ. دارالعلوم کے سلسلے میں بڑے بڑے لوگ ان کو بلاتے تھے کہ تشریف لائے ہمارے ہاں دعا کر لے, ایک پوری زمین اور اس کی تمام حاصل آپ کے دارالعلوم کے نام کر دیں گے. حضرت کو کبھی جانا بھی پڑتا تو جلاب کی دوا لے لیتے تھے, وہاں پہنچ کے وہ چیزیں پیش کرتے, کہتے میرے پیٹ بہت نرم ہے, میں کوئی چیز چکھ نہیں سکتا, احتیاط دے گے. لیکن ان کی بے عزتی نہیں کرتے تھے کہ آپ نواب صاحب ہیں, پتہ نہیں آپ کے پیسے کہاں سے آئے. یہ اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. یہ شارع علیہ السلام کا مقام اور میدان ہے. باقی فقہائے کرام نے اپنے آپ کو بچانے کی بھی تدابیر بتائی ہے اور لوگوں کی عزت کا بھی تحفظ کیا ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے کمائی میں حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے اور وہ دینی کام بھی کر رہا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ یہ اس حلال حصے سے ہو رہا ہے. خیر کے کاموں کو, خیر کے دروازوں کو روکنا بھی نہیں, بند بھی نہیں کرنا ہے, اور اپنے مسائل جو اسلام کے بنیادی ہے وہ بھی درمیان میں محفوظ رکھنا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے پیغمبر و حلال کھاؤ. وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو حلال صاف ستھرا کھاؤ. واشکروا للہ, اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں حلال و حرام سمجھایا. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. وبہذا القدر نکتفی الیوم وللہ الحمد اولا و آخرا وصلی اللہ تعالی. جو پہلے فارغ ہو چکے ہیں نماز سے وہ اللہ کے ذکر میں, دعا میں, درود شریف میں مشغول رہے. اللہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کھانا حرام ہے, تو بدعتی کہتے ہیں کہ قربانی بھی تو ایک نبی کے نام پر ہے, نہیں اللہ کے نام پر. قربانی تو خالص خدا کے نام پر ہے اور طریقہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کسی نبی اور رسول کے نام کی کوئی غلط فہمی پیدا کر رہے بدعتی. وتر کے آخری رکعت میں دعائے قنوت بھول گیا, رکوع میں چلا گیا, آخر میں سے جسم کیا یہ صحیح ہے درست, جو آج کل سادوں میں کچی پیاز ہوتی ہے، نماز کے اوقات میں نہ ہو، نماز کے بعد کے اوقات ہو تو جائز. نوافل سنن کی ہر رکعت میں ثنا پڑھی بہتر یہی ہے. مسلم کے حدیث میں ایک صحابہ اقامت میں بیٹھ کر سنتے تھے، غلط ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اقامت ہو جاتی رہتی اور پھر لوگ جاتے تھے صفوں میں، لیقدم المتاخر ولیؤخر المتقدم، جو آگے ہے پیچھے ہو جاؤ، جو پیچھے ہے تھوڑا سا آگے ہو جاؤ. پھر لوگ واپس آتے اور حضرت کو کہتے تھے کہ استوت استوت، سب سے سیدھی ہو گئی. پھر حضرت فرماتے تھے اللہ اکبر. پہلی بدعت جو اسلام میں آئی وہ یہی ہے کہ ابھی اقامت ختم ہی نہیں ہے اور امام اللہ اکبر کرتا ہے، جبکہ علماء فقہ نے لکھا ہے کہ صفوں کی درستگی کا اعلان مکبر کی تکبیر کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے کے لمحے میں ہے. عالمگیری میں لکھا ہے آئمتنا الثلاثہ، یہ بنا بر شہرت کہا ہے، بنا بر تحقیق نہیں کہا ہے. کسی گھر میں میت ہو جائے تو وہ 40 دن تک رشتہ داروں کے لیے کھانا بھیجے، رشتہ دار ان کے لیے کھانا بھیجتے ہیں، یہ سنت ہے. اور 3 دن تک باقی رشتہ داروں کی دعوتیں کرنا ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے. شوہر نامرد ہے تو کیا ایسی صورت میں بیوی اس کے ساتھ رہ سکتی؟ رہنے چاہے تو رہ سکتی ہے ورنہ کھلا لے لے. کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہے کہ اگر آپ نے میری فلاں بات کسی کو بتائی تو آپ کو طلاق، اور وہ بات بتا دی تو طلاق باین ہو جائے گی، نکاح فوراً ٹوٹ جائے. وضو کا مستعمل پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، طاہر غیر متواہر. اگر وہ پانی کپڑوں پر لگ جائے جسم کو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پاک ہے. استغفار کے بہت زیادہ ثمرات ہیں. 1200 مرتبہ استغفار یومیہ مناسب ہے. استغفار سے مراد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. یہ مختصر استغفار تعداد کے لیے کافی. ہاں، حافظ ابن حجر جو حیتمی ہے، جس کو مکی بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں رد و قدحہ ابن تیمیہ کے متحدین نے کیا ہے. درست بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور ان کی کتابیں دین کی کتابیں ہیں. ہاں، ابن حجر اسقلانی کی طرح نقاد نہیں ہے اور ان کی تصنیفات میں تسامحات اور انظار موجود ہیں. لکھا ہے کہ میرے بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ ایک وقت کے لیے جب وضو کرے اس وقت کی تمام نمازیں پڑھے اور دوسرے وقت کے لیے پھر وضو کرے. حدیث شریف میں جب ایک عورت نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت یہ تو خون کا ریلا آتا ہے، آپ نے کہا وَإِقَتَرَتِ رِمَاهُ عَلَى الْحَسِيرُ، اگرچہ خون چٹائی کو سرخ کرے تب بھی نماز پڑھتی رہو. معذور کی نماز ایک ہی وضو سے ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد ولہ. عاجز اور فقیر کے صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں، کافی پریشانی پیش آ رہی ہے. دنوں لمحوں کے اعتبار سے صحت گرتی چلی جا رہی ہے. مسجد میں آنے کا قابل نہیں رہا، وہ جماعت کرانا ایک مرحلہ بن گیا ہے. اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے یہ تکلیفیں دور فرمائے اور کامل و اکمل صحت شفا عطا فرمائے، اور جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیماران ہیں کمال صحت شفا تندرستی دے، جو کسی غم و اندوہ میں ہے اللہ دستگیری فرمائے، جو سفر آخرت کر چکے ہیں اللہ وہاں کی نعمتیں اور جنت عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، شہر کو اللہ تعالیٰ دوبارہ مقتل بننے سے محفوظ رہے، جو ایجنسیاں جو ادارے جو ظالمین اس کام میں ملوث، اللہ آپ تلوار کلاڑے سے ان کا سر قلم کر لے اور ان ظالموں سے شہر اور ملک کو صاف فرمائے، اور پورے ملک کو امن کا منبع اور ہمارے شہر کو حفاظتی عظیم قلعہ ثابت فرمائے۔ صلی اللہ